السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب الصلاۃ، نماز کے احکام و مسائل، حدیث نمبر 450، جس نے مسجد بنائی اس کے اجر و ثواب کا بیان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جس نے مسجد بنائی اس کے اجر و ثواب کا بیان. ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے، انہوں نے کہا ہم سے عمر بن حارث نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بکیر بن عبداللہ نے، اور ان سے عاصم بن عمر بن قتادہ نے. انہوں نے عبیداللہ بن اسود خولانی سے سنا، انہوں نے عثمان بن عفان سے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق لوگوں کی باتوں کو سن کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے مسجد بنائی، اور راوی کا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ایک مکان جنت میں اس کے لیے بنائے گا. ایکچولی ہم یہ لاسٹ ٹائم حدیث میرے خیال سے پڑھ چکے تھے، کوئی بات نہیں. مسجد بنانے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بہت زیادہ اس کو بڑھایا نہیں گیا تھا، اس کے حصے کو. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں چونکہ اسلام بہت دور دراز تک پھیلا، تو ان کو وہاں سے بہت اچھے اچھے آئیڈیاز بھی ملے اور لوگ بھی زیادہ ہو گئے تھے، تو لہٰذا اس وقت انہوں نے مسجد نبی کو بہت زیادہ آگے پھیلا کر بنایا، ایکسپینڈ کیا. تو کچھ لوگوں نے اس بات کو ناپسند کیا جب وہاں اگر اچھے پتھر لگائے گئے، جو جدید تعمیر کا کام تھا، 30 ہجری کے لگ بھگ واقع ہے تقریباً. تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کو پہلی حالت پر ہی باقی رکھا جائے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ دلیل پیش کی اور اس سے استدلال لیا کہ مسجد بنانے کا اجر و ثواب کتنا ہے، اور اس میں خالص اگر اللہ کی رضامندی ہو تو تبھی وہ اجر اس کو ملے گا. سبحان اللہ. مسجد میں تیر وغیرہ لے کر گزرنا، یعنی ویسے تو ہتھیار کسی کو دکھانا وہ تو ناپسندیدہ ہے ہی، لیکن مسجد میں ایسے ہتھیار لے کر جانا جیسے دوسروں کو تکلیف دینا مقصود ہو، یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی سیفٹی کے تحت آپ اپنے پاس ہتھیار رکھے ہوئے ہوں، اور اتفاق سے آپ کو مسجد جانے کی ضرورت پڑ جائے، تو تب آپ بھلے ہی جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ہتھیار مسجد میں لے کر جا سکتے ہیں. اس بیان میں کہ مسجد میں شعر پڑھنا کیسا ہے، حمزہ بن یمان حکم بن نافع نے بیان کیا کہ ہمیں شعیب بن ابی حمزہ نے زہری کے واسطے سے کہا کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے، انہوں نے حسان بن ثابت انصاری سے سنا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس بات پر گواہ بنا رہے تھے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ اے حسان، اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکوں کو اشعار میں جواب دو، اور اے اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعے مدد کر، یعنی جبریل امین کے ذریعے. ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہاں، یعنی میں گواہ ہوں کہ بے شک میں نے نبی کریم سے یہ سنا ہے. تو ایکچولی کہا جاتا ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور تھا، اس وقت حسان بن ثابت مسجد میں شعر سنانا چاہ رہے تھے، سنا رہے تھے، تب عمر رضی اللہ عنہ ان کو روکنا چاہا، تو حسان نے پھر اپنے یعنی شعر پڑھنے کے جواز میں بطور دلیل کے یہ حدیث بیان کی، اور ابو ہریرہ کی گواہی بھی لی اس کے اوپر. اور ہم جانتے ہیں کہ حسان بن ثابت رسول اکرم کے خاص خصوصی شاعروں میں سے تھے، یعنی شاعر اسلام کہا جاتا ہے ان کو، حسان بن ثابت کو. اور کافر جو اشعار کی صورت میں رسول اکرم پر فقرے کسا کرتے تھے یا طنز کرتے تھے اسلام پر یا اسلام کے بارے میں، تو حسان بن ثابت بھی اشعار کی صورت میں ان کو جواب دیتے تھے. تو جو دین پر لوگوں کو ابھارے یا دین کی جس میں باتیں ہوں، ایسے اشعار مسجد میں کہنا جائز ہے، یا ایسی نظمیں مسجد میں کہنا درست ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ لغو اور بدعات والے اور عشقی اشعار کا یہ تو بالکل جائز نہیں ہو سکتے مسجد میں. مسجد کے ممبر پر مسائل خرید و فروخت کا ذکر کرنا درست ہے، یعنی آپ مسجد میں خرید و فروخت تو نہیں کر سکتے. حدیث نمبر 456 دیکھیے. تو مسجد میں تجارت نہیں کر سکتے، نہ تجارت کی بات کر سکتے، لیکن اس کے مسائل کے بارے میں پوچھنا یا بتانا وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا. کون تھے علی بن عبداللہ مدینی؟ علی بن عبداللہ مدینی کون تھے؟ نہیں معلوم. امام بخاری کے استاد تھے. جی ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فکی. تو یہ امام بخاری کے استاد ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے سفیان بن عیینہ سے، یحیٰ بن سعید انصاری کے واسطے سے، اور انہوں نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے، اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے. آپ نے فرمایا کہ بریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ کنیز تھیں ان سے اپنی کتابت کے بارے میں مدد لینے آئیں. کتابت معلوم نا آپ کو، یعنی غلام اگر اپنی آزادی خرید لے کچھ پیسوں کے عوض اور پھر مالک بھی اس میں اس کو سپورٹ کرے یا کسی اور کے ذریعے سپورٹ ہو. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم چاہو تو میں تمہارے مالکوں کو یہ رقم دے دوں اور تمہیں آزاد کرا دوں اور تمہارا ولا کا تعلق مجھ سے قائم ہو. اور بریدہ کے آقاؤں نے کہا عائشہ سے کہ اگر آپ چاہیں تو جو قیمت باقی رہ گئی ہے وہ دے دیں اور ولا کا تعلق ہم سے قائم رہے گا. رسول اللہ جب تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس امر کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا کہ تم بریدہ کو خرید کر آزاد کرو اور ولا کا تعلق تو اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو آزاد کرائے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے. اب سفیان نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ کہا کہ پھر رسول اکرم ممبر پر چڑھے اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسی شرائط کرتے ہیں جن کا تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہے. جو شخص بھی کوئی ایسی شرط کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگرچہ وہ 100 مرتبہ کر لے. ٹھیک ہے. ولا کہتے ہیں یعنی غلام اگر کسی کا ہو اور وہ غلام کی ڈیتھ ہو جائے تو اس غلام کا جو اثاثہ ہوگا وہ اس کے مالک کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی اس کی جو بھی پراپرٹی ہے وہ مالک کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ جو ولا یا کنیزوں کے تعلق سے جو احکامات ہیں کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں سب سے زیادہ بڑی کتابیں، سب سے زیادہ موٹی کتابیں، سب سے زیادہ مسائل کا ذکر یہی تعلق سے ہے. یعنی آپ سوچیں کہ اسلام میں جو سلیوری ہے اس کو ختم بھی کیا گیا اور اس کو کس طرح سے سپورٹ بھی کیا گیا، یعنی سپورٹ اس سینس میں کہ ان کی مدد ہو، غلاموں کو آزاد کرانے میں مدد کی جائے، تو اس کے بارے میں کتنا زیادہ زور دیا گیا ہے. تو اس زمانے میں دستور تھا جب غلام ہوا کرتے تھے کہ جو کنیز یا غلام اپنے آقا کا منہ مانگا روپیہ ادا کر کے آزاد ہو سکتا تھا. کون سے سورے میں ذکر ہے ان لوگوں کا جہاں پر مکاتبت کی بات آئی ہے؟ کون سے سورے میں مکاتبت کا ذکر ہے؟ فاسٹ آنسر دیں، طالب القرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ سب ماشاءاللہ. نہیں یاد آ رہا، دونوں بھی آنسر رانگ ہے. سورہ نور میں ذکر ہے مکاتبت کا. جی سورہ نور میں ہے. جی جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. تو مکاتبت یہ ہوتی ہے کہ غلام اور مالک دونوں کچھ معاہدہ کر لیں اور غلام مالک کی جو بھی قیمت اس نے لگائی ہے اس کو دے کر، یعنی وعدہ کر کے اپنے آپ کو آزاد کرانے کی کوشش کریں. مگر آزادی کے بعد ان کی وراثت انہی پہلے مالکوں کو ملتی تھی. اسلام نے جہاں غلامی کو ختم کیا ایسے غلط اور غلط رواجوں کو بھی ختم کیا اور بتایا کہ جو بھی کسی غلام کو آزاد کرائے اس کی وراثت یہ ترکہ وغیرہ کا، غلام کی موت کے بعد اگر کوئی وارث ہو سکتا ہے اور اس کا کوئی اسبہ نہ ہو تو آزاد کرانے والا ہی بطور اسبہ اس کا وارث قرار دیا جائے گا. اور لفظ ولا کا یہی مطلب ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ ترجمہ باب، یعنی رسول اکرم کے لفظ مبال اقوام سے نکلتا ہے، اور امام بخاری کا بھی یہی مقصد ہے کہ اگر خرید و فروخت یعنی بیع و شراء کی بات یا مسائل کا ذکر ممبر پر کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلی؟ اس حدیث سے ہمیں بہت سارے مسائل کا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں جو عام لوگ ہوں گے وہ بیٹھ کر بیع اور شراء کی گفتگو نہیں کر سکتے، یعنی خرید و فروخت کی، لیکن اس کے مسائل کے تعلق سے ممبر پر بتایا جا سکتا ہے یا پھر لوگ سوال بھی کر سکتے ہیں. دوسری بات، جس نے غلام کو آزاد کرانے کے لیے پیسہ دیا تھا تو اس غلام کی جو ولا ہے وہ بھی اسی کی طرف منسوب ہوگی، یعنی اگر کوئی وراثت کی چیزیں ملتی ہیں تو، اگر اس کا کوئی قریب رشتہ دار نہ ہو اس صورت میں. اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے اسلام نے اتنے سارے احکامات دیے جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج الحمدللہ غلامی کا بالکل خاتمہ ہو گیا، اور یہ اسلام نے کیا الحمدللہ. قرض کا تقاضا اور قرض دار کا منصب تک پیچھا کرنا. ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عثمان بن عمر ابدی نے، اور انہوں نے کہا مجھے یونس بن یزید نے زہری کے واسطے سے. انہوں نے عبداللہ بن کعب بن مالک سے، انہوں نے اپنے باپ کعب بن مالک سے کہ انہوں نے مسجد نبوی میں عبداللہ بن ابی حضرت سے اپنے قرض کا تقاضا کیا، اور دونوں کی گفتگو بلند آوازوں سے ہونے لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا. آپ پردہ ہٹا کر باہر تشریف لائے اور پکارا کعب. کعب بولے ہاں یا رسول اللہ. فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دو، یعنی آپ کا اشارہ تھا کہ آدھا کم کر دیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بخوشی ایسا کر دیا. پھر آپ نے ابن ابی حدر سے فرمایا اچھا اب اٹھو اور اس کا قرض ادا کرو. سبحان اللہ، دیکھیں رسول اکرم کیسے فوراً مسائل کا حل کر دیتے تھے، اور صحابہ بھی کیسے تھے کہ رسول اکرم کی ہر بات پر لبیک، جو کہا آپ نے بس وہ کہہ دیا اور اسی پر وہ عمل پیرا ہوتے تھے. اس سے رسول اکرم کی اطاعت بھی پتہ چلتی اس حدیث سے، اور دوسری بات یہ پتہ چلتی کہ قرض دار اگر مسجد کے باہر تقاضا کرے تو ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا نہیں کہ لوگ کہیں ملتے نہیں ہیں، صرف مسجد میں ہی ملتے ہیں، تو وہاں قرض کا تقاضا کیا جا سکتا ہے. مسجد میں جھاڑو دینا اور وہاں کے چیتھڑے کوڑے کرکٹ اور لکڑیوں کو چن لینا. ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی. ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا. لوگوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کر گئی. آپ نے اس پر فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا. پھر آپ قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھی. اس حدیث کو بھی امام بخاری کئی جگہ لائے ہیں، اور اسی سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے بہت سارے مسائل کا حل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواتین مسجد جا آ سکتی ہیں، ٹھہر بھی سکتی ہیں اگر کوئی مجبوری ہو تو، اور دوسری بات یہ کہ اب ظاہر سی بات ہے وہ خاتون تھیں تو اب حیض تو آتا ہی ہوگا ان کو، تو اگر کسی مجبوری کے تحت کسی حائضہ کو جانا پڑے مسجد تو جا سکتی ہے، اس میں اتنا بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ مسجد میں ایسی جگہ بیٹھے، ایک طرف کونے میں بیٹھے، نماز پڑھنے والوں کی جگہ نہ بیٹھے، اور اگر گندگی لگنے کا خطرہ نہ ہو تو بالکل وہ جا سکتی ہے مسجد میں، کوئی حرج نہیں ہے. اور سبحان اللہ، یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ ایک جھاڑو دینے والی، یعنی آج کل تو اگر ہم دیکھیں گے تو جو ایسے ورکرز ہوتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی کسی کے پاس، اپنے مالکوں کے پاس، لیکن سبحان اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس خاتون کی کتنی اہمیت تھی کہ آپ نے برابر یاد رکھا، جب دکھائی نہیں دی تو پوچھا، اور یہ بھی کہا صحابہ سے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نے قبر پر جا کر ہاں اس کی نماز جنازہ پڑھی بعد میں. تو اس سے دین اسلام کا مزاج پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اخلاق، ہمارے ایٹیکیٹس، ہمارا رویہ، ہمارے معاملات کیسے ہوں، ہمارا بیہیویئر کیسا ہو دوسروں کے ساتھ. اگر کوئی مالی طور پر کمزور ہے ہم سے تو کیا ہم اس کو نیچے بٹھائیں گے اور ہم خود اوپر بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، اسلام سب کو برابر عزت دیتا ہے. یہاں پر عزت پیسوں کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہے. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے بحقی نے اس خاتون کا نام بھی بتایا ہے، ام مہجن نامی عورت تھی، اور وہ مسجد کی صفائی ستھرائی کی خدمت انجام دیا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی موت کی خبر سن کر اس کی قبر پر تشریف لے کر وہاں اس کا جنازہ ادا فرمایا. تو اس سے یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مسجد کی خدمت کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. جو لوگ ویسٹرن کنٹریز میں پہلے بچوں کو اپنے بھیجتے تھے، اور بہت پہلے زمانے میں اتنی مساجد بھی عام نہیں تھی، تو ظاہر سی بات ہے سب کا دل ایک طرح سے اپنے بچوں میں اٹکا رہتا ہے، اور فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کہیں بگڑ نہ جائیں یا غلط صحبت میں نہ پڑ جائیں. تو اس پہلے زمانے میں، پہلے زمانے کا مطلب یہ نہیں کہ آج سے 8-10 سال پہلے کی ہی بات ہے سمجھ لیں، تو یہی لوگ کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑ دو. اگر بچے مسجد سے جڑ گئے تو الحمدللہ ان کے بے راہ رہ ہونے کا بہت ہی کم چانس ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے ویسے. لیکن کیا ہم اپنے بچوں کو مسجد کی صفائی ستھرائی یا مسجد کی خدمت کا ہم نے کبھی کوئی جذبہ ان کے اندر پیدا کیا؟ کیونکہ ہم مساجد کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں سارا. پھر وہی والی بات آتی کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، لیکن برسوں مسجد کے پڑوس میں رہ کر بھی نمازی نہ بن سکے، یا وہ احساس دل میں پیدا نہ ہو سکا. جی الحمدللہ، اگر بچوں کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ وہ مسجد کی خدمت کریں تو بہت خوشی کی بات ہے، الحمدللہ. ابھی ہمارے ایک قریبی جاننے والے ہیں تو ان کے بیٹے، چھوٹا ہی بیٹا ہے، سبحان اللہ، یعنی دیکھیں گھر کا ماحول دیکھ کر بچے کتنا سیکھتے ہیں. تو اس نے بچے نے دیکھا گھر کے ماحول کے حساب سے، یا ان کے ابو بھی مسجد کے امام صاحب کہیں گئے ہوئے تھے چھٹی پر یا کہیں، تو بھی تو انہوں نے کسی دو تین لوگوں کو محلے کے اس کی دیکھ بھال کے لیے کہا، تو کہا جاتا اسی دوران مسجد کی کچھ گھڑی اور لائٹ وغیرہ کچھ خراب ہو گئے۔ تو یہ بچہ بڑھ چڑھ کر دوڑ دوڑ کر مسجد کے کام کر رہا تھا اور پوری مسجد کی خدمت میں لگا ہوا تھا، وہاں کی صفائی، وہاں کے ہر چیز کا خیال رکھنا، اور چھوٹا بچہ ہے حالانکہ۔ تو یہ اصل میں گھر کے ماحول اور بچپن سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ذہن میں آتی ہیں۔ ورنہ بعض وقت کچھ بچوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ مسجد سے انتہائی بیزار ہوتے ہیں، اور کچھ بچوں کو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جس مسجد میں وہ بچپن سے نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ مسجد کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ جب بھی گھر شفٹ کرنے کی بات آتی وہ بچے روتا تھا بچہ وہ، کہ ہمیں یہاں سے شفٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ مسجد سے ہمارا ایک دلی اٹیچمنٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور واقعی میں آپ خود سوچتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے اور آپ خود محسوس کرتے ہوں گے کہ جب ہم تراویح کے لیے جاتے ہیں مساجد میں نماز کے لیے، اور جہاں ڈیلی ہم جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کتنی انسیت ہو جاتی ہے وہاں سے۔ اور کبھی پھر بیچ کے دنوں میں وہاں سے گزرو تو وہاں پر نماز پڑھنے کا ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے۔ تو مساجد سے قریب رہنا، مساجد کو آباد کرنا، مساجد کی خدمت کرنا، یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو اذان دینا بھی آتی ہو، کبھی بھی موقع ملے تو وہ اذان دیں، نماز پڑھانا بھی آتی ہو، اور مسجد کی خدمت کرنے میں کبھی وہ پیچھے نہ ہٹیں، نہ جھجکیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد کی خدمت کا کام بڑی عظمت کی بات ہے۔ اور آپ دیکھنا اس خاتون کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائی کہ رسول اکرم نے اسپیشل جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ویلیو ہے یا نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا بھی کیسے بھی کام کرتا ہو، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا کام کرتا ہو، کسی کی بھی عزت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ صرف اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور اس کے اچھے کام، اچھے اخلاق، اس کے تقوی کی وجہ سے۔ اور کیا آپ اسلام میں ایسی چیز دیکھیں گے، ایسی بات پائیں گے کہ یہاں پر آپ کو جو درجات دیے جاتے ہیں، جو رسپیکٹ دی جاتی ہے، وہ آپ کے اسٹیٹس کے لحاظ سے دی جاتی ہو؟ کیا آپ بہت پڑھے لکھے ہیں یا بہت مالدار ہیں تبھی آپ کی عزت ہوگی؟ ادروائز نہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ تقوی کے لحاظ سے، اسلام یعنی ہم مذہب ہونے کے لحاظ سے، اس لحاظ سے دی جائے گی رسپیکٹ یا عزت۔ مسجد میں شراب کی سوداگری کی حرمت کا اعلان کرنا، صرف عنوان دیکھ لیجئے، اور نیچے کی حدیث دیکھیں، مسجد کے لیے خادم مقرر کرنا۔ عبداللہ بن عباس نے قرآن کی آیت کے سورہ آل عمران میں ہم پڑھتے ہیں کہ معافی بدنی محررن، کہ جو اولاد میرے پیٹ میں ہے، یا اللہ میں نے اسے تیرے لیے آزاد چھوڑنے کی نظر مانی ہے۔ اس کے تعلق سے وہ بتاتے ہیں کہ مسجد کی خدمت میں چھوڑ دینے کی نظر مانی تھی انہوں نے، مریم علیہ السلام کی والدہ نے، کہ وہ تا عمر اس کی خدمت کیا کرے گی۔ جو بھی بچہ پیدا ہوگا، انہوں نے تو بیٹا سوچا تھا لیکن وہ بیٹی پیدا ہوئی، تو انہوں نے کیا نیت کی تھی کہ میں مسجد اقصا کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ تو لڑکی پیدا ہو گئی تو انہی کے ذریعے نظر پوری کر دی، ان کو بھی وقف کر دیا گیا مسجد کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کا احترام ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور اس کی خدمت کے لیے، مسجد کی خدمت کے لیے کسی کو مقرر کرنا درست ہے، جیسے کہ آج کل خادم مساجد ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ مریم علیہ السلام کی والدہ سے بھی ہم نے کیا سیکھا، اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم کو اپنے بچوں کے تعلق سے ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے نیت کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے بچے، ہمارے بچے اسلام کے، دین کے خدمت گزار، دین کے دائی اور دین کے لمبردار بنے۔ مسلسل ہم کو یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے، اور بچوں کے ذہن میں بھی بچپن سے بات ڈالی جائے کہ آپ کو دین کے دائی بننا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پڑھ لکھ کر جو بنے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایکچوئل ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ دین کے دائی بنے۔ ہم سے احمد بن واقد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے ثابت بنانے کے واسطے سے، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے، کہ ایک عورت یا مرد مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ عورت ہی تھی، پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے، سیم وہی بات ہے۔ قیدی یا قرض دار جسے مسجد میں باندھ دیا گیا ہو، ہم سے اسحاق ابن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے روح بن عبادہ نے، اور محمد بن جعفر نے شعبہ کے واسطے سے، انہیں محمد بن زیاد سے، اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ انہوں نے رسول اکرم سے، آپ نے فرمایا کہ گزشتہ رات یعنی پچھلی رات ایک سرکش جن اچانک میرے پاس آیا، یا اسی طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی۔ وہ میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا، اور میں نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ اسے باندھ دوں تاکہ صبح کو تم سب بھی اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی جو سورت سعود میں ہے کہ اے میرے رب، مجھے ایسا ملک عطا کرنا جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کو ذلیل کر کے دھتکار دیا۔ نماز میں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو یہاں پر رسول اکرم نے اس شیطان کو کیوں نہیں باندھا؟ جی خنزب، ویری گڈ، ماشاء اللہ بارک اللہ فی کی، خنزب اس کا نام ہے۔ تو رسول اکرم نے اس کو ستون سے اس لیے نہیں باندھا کیونکہ پھر اس طرح سے آپ بھی کنٹرول کر لیتے نا جن کو، جبکہ دعا سلیمان علیہ السلام نے مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز پر کنٹرول عطا کرے۔ تو آپ نے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کا احساس کرتے ہوئے اس شیطان کو نہیں باندھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے شیاطین ہیں جو الگ الگ کاموں کے لیے معمور ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کو وہ ستاتے رہتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں، برائی کرنے پر اکساتے ہیں۔ تو مسجد میں باندھا جا سکتے ہیں، اصل میں دلیل یہ نکالنی ہے یہاں سے کہ باندھا جا سکتا ہے مسجد میں کسی مجرم کو یا کسی گناہگار کو، لیکن سزائیں نہیں دی جا سکتی وہاں، ٹھیک ہے؟ سزاؤں کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، یا کسی قیدی یا جس کو پکڑا گیا ہے اس کو وہاں باندھا جا سکتا ہے مسجد کے ستون سے، لیکن وہاں سزا نہیں دی جا سکتی۔ جب کوئی شخص اسلام لائے تو اس کو غسل کرنا اور قیدی کو مسجد میں باندھنا۔ قاضی شریح بن حارث جو کہ قاضی تھے کوفہ کے، قرضدار کے تعلق سے حکم دیا کرتے تھے کہ اسے مسجد کے ستون سے باندھ دیا جائے۔ کون سے صحابی تھے جو فوراً مسلمان ہو گئے تھے اور ان کو مسجد کے ستون سے باندھا گیا تھا پہلے؟ سمامہ بن اسال، جی یہی حدیث میں ان کا نام ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیس بن سعد نے، انہوں نے کہا مجھ سے سعید نے، ابھی سعید مقبری نے، اور انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوار نجد کی طرف بھیجے جو تعداد میں 30 تھے۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام سمامہ بن اسال تھا پکڑ کر لائے، انہوں نے اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تیسرے روز سمامہ کی نیک طبیعت دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو۔ رہائی کے بعد وہ مسجد نبوی سے قریب ایک کھجور کے باغ تک گئے اور وہاں غسل کیا، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری تو اس حدیث کو یہاں اس لیے لائے ہیں کہ مجرم کو یا کوئی ایسا پرسن ہے جو کہ اسلام سے دشمنی برت رہا تھا، اس کو آپ جب پکڑ لیتے تو ستون سے باندھا جا سکتا ہے مسجد میں۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ کیسا ہوا کہ انہوں نے، یعنی ان پر رسول اکرم کے اخلاق کا ایسا اثر پڑا، اور خود رسول اکرم نے ان کو چھوڑ دینے کے لیے کہا، تو وہ فوراً ہی گئے، غسل کیا اور واپس آ کر کلمہ شہادت پڑھی، اور یہ کہا کرتے تھے وہ کہ یا رسول اللہ، اسلام سے پہلے مجھے آپ کے چہرے سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی ایسا چہرہ نہیں تھا جس سے میں نفرت کرتا ہوں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی ایسا چہرہ نہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ دل پلٹ دیتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں ستون سے باندھا جا سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر قید بھی رکھا جا سکتا ہے کسی کو۔ مسجد میں مریضوں وغیرہ کے لیے خیمہ لگانا۔ ہم سے زکریہ بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن نمیر نے کہا، ہم سے ہشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ بن زبیر کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ غزوہ خندق میں سعد کے بازو کی ایک رگ میں زخم آیا تھا، ان کے لیے رسول اکرم نے مسجد میں خیمہ نصب کرا دیا تاکہ آپ قریب رہ کر ان کی دیکھ بھال کیا کریں۔ مسجد ہی میں بنو غفار کے لوگوں کا بھی ایک خیمہ تھا، سعد کے زخم کا خون جو رگ سے بکثرت نکل رہا تھا بہ کر جب ان کے خیمے تک پہنچا تو ڈر گئے۔ انہوں نے کہا اے خیمے والو، تمہاری طرف سے کیسا خون آ رہا ہے ہمارے خیمے تک؟ پھر انہیں معلوم ہو کہ خون سعد رضی اللہ عنہ کے زخم سے بہ رہا ہے، سعد رضی اللہ عنہ اسی زخم کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ کون سے سات تھے؟ اسلامک ہسٹری میں تو سات بہت سارے تھے. یہ وہی تھے کہ جن کے جنازے پر عرش ہل گیا تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے جی، سعد بن معاذ تھے، کیونکہ سعد بن عبادہ ہے ایک، سعد بن وقاص ہے، بہت سارے صحابہ ہے سعد نام کے. تو یہ 4 ہجری کی بات ہے جب جنگ خندق پیش آئی تھی اور وہ زخمی ہو گئے تھے سعد بن معاذ، لیکن ان کو فیصلہ کرنے تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا بنو قلیظہ کا فیصلہ کرنے تک کہ، اور انہوں نے کوئی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی، حالانکہ ان کا حلیف قبیلہ تھا، لیکن برابر انہوں نے فیصلہ دیا کتاب اللہ کے مطابق. تو رسول اکرم نے اس وقت ان کو اپریشیٹ کیا تھا کہ جو سعد کا فیصلہ زمین پر ہے وہی آسمان پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، سبحان اللہ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں یہود کا انجام دیکھ کر جنہوں نے غداری کی ہے، دھوکہ دیا ہے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جب تک کہ زندہ رکھا ان زخموں کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور جب ان کا جنازہ لے جایا جانے لگا تو وہ عرش ہل گیا تھا، سبحان اللہ. اور 70,000 فرشتے ان کا جنازہ اٹھائے ہوئے تھے. جی بالکل، سبحان اللہ. کتنی خوشی، کیسے جب ہم صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں تو کیسے دل کے اندر ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسے بنیں یا ہمارے بھی اعمال ایسے ہوں کہ جن سے اللہ تعالیٰ اس طرح سے راضی ہو. جی، تو اسے کیا پتہ چلا کہ مسجد میں مریضوں کے لیے خیمہ لگایا جا سکتا ہے. مسجد میں کھڑکی اور راستہ رکھنا، یعنی یہ بھی رکھا جا سکتا ہے. بیچ کی حدیثیں چھوڑ دیجئے. حدیث نمبر 466، ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، کہا ہم سے فلح بن سلیمان نے، کہا ہم سے ابو نظر بن سالم بن ابی امیہ نے، امیہ سے عبید بن حنین کے واسطے سے، اور انہوں نے بسر بن سعید سے، اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے. اور انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ رسول اکرم نے خطبے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے رہنے میں اختیار دیا کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے، بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت. یہ سن کر ابو بکر رونے لگے. میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کسی کو اختیار کرنے کو کہا اور اس بندے نے آخرت پسند کر لی تو اس میں ان بزرگ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ بات تھی کہ بندے سے مراد رسول اکرم ہی تھے اور ابو بکر ہم سے زیادہ جاننے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر آپ روئیے مت، اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے آپ ہی ہیں، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن خلیل کے لحاظ سے اس کے بدلے میں اسلام کی برادری اور دوستی کافی ہے، یعنی ابو بکر سے دوستی ہی کافی ہے اسلام کی. مسجد میں ابو بکر کی طرف کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کر دیے جائیں. سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر اور کتنا بڑا درجہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رسول کی صحبت کے لیے چنا. غار یار تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ثانی اثنین، اور اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ احسان کے لحاظ سے آپ کا مجھ پر بہت احسان ہے، یعنی مال اور تمام ہر طرح کے جو بھی مسائل پیش آئے اسلام کے راستے میں رسول اللہ کو ابو بکر صدیق ہمیشہ پیش پیش رہے. تو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے، کہ وہ کھلا رہنے دیا جائے. کتنا بڑا آنر ہے. تو جو کیوں کہا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ سب سے افضل انسان انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں دروازے رکھے جا سکتے ہیں اور یہ کھڑکی یا راستہ رکھا جا سکتا ہے کسی کو آنے کے لیے اگر سہولت ہو جائے تو، اسپیشلی جو امام ہوتا ہے اس کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر نا امام کے لیے اسپیشل دروازہ ہوتا ہے جانے کے لیے. حدیث 469، دیکھیں مشرق کا مسجد میں داخل ہونا کیسا ہے. ہم سے قطیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیس بن سعد نے سعید بن ابی سعید مقبری کے واسطے سے بیان کیا، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا تھا. وہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص سمامہ بن اسال کو بطور جنگی قیدی پکڑ لائے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا. پچھلی حدیث سیم، لیکن یہاں کس دلیل کے لیے لائے ہیں کہ کیا کوئی مشرک شخص مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ تو جی ہاں، داخل ہو سکتا ہے. ابھی بیچ میں ایک مہم چلی تھی انڈیا میں کچھ لوگوں نے چلائے تھے کہ نان مسلمس کو مساجد میں انوائٹ کیا جا رہا تھا کہ ہماری مساجد آ کر دیکھیں, اور بہت سارے نان مسلمس نے وزٹ کیا الحمدللہ, اور ان کے جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو گئے, مسکنسپشنس کے. پہلی بات تو ہمارے یہاں پر مشرق کو اتنا نجس سمجھا جاتا ہے بہت ہی زیادہ. دوسری بات یہ کہ وہ لوگ سمجھتے کہ ان کے مساجد میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے ہمارے ہم لوگوں کے خلاف کچھ ہتھیار وغیرہ ہے, کہ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مساجد میں تو ہم لوگ ہتھیار رکھتے ہی نہیں ہیں بالکل بھی. اور مساجد تو اللہ کے ذکر کی جگہ ہے نا, اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے, جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہے, تو بھلا وہاں ہتھیاروں کا کیا کام. تو اس سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں الحمدللہ نان مسلمس کو مساجد میں وزٹ کروانے کی وجہ سے, اور یہ بہت اچھا کام ہے. اب دیکھیں رسول اکرم کے زمانے میں بھی مساجد میں وہ لوگ آتے تھے مشرق, اور بہت سارے ڈیلیگیشنز جو تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ ابھی نان مسلمس ہوا کرتے تھے, اور وہ آتے اور رسول اکرم مسجد میں ان سے ڈیل کرتے تھے. بعض اوقات ایک ام شریک صحابیاں تھیں ان کے گھر ٹھہرایا جاتا تھا, بعض اوقات کہیں اور ٹھہرایا جاتا, اور بعض اوقات ان کو ڈائریکٹ مسجد نبوی لا لیا جاتا تھا. تو خود رسول اکرم سے یہ بات ثابت ہے کہ مساجد میں ٹھہرایا جا سکتا ہے کسی وزٹ کروائی جا سکتی ہے کسی مشرق یا کافر کو بھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دین میں کتنی آسانیاں ہیں, یعنی ایک لمیٹڈ نیرو مائنڈیڈ سوچ کا نہیں ہے ہمارا دین الحمدللہ, بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین ہی سب سے فی الحال جدید ہے, باقی سارے ادیان تو پرانے ہو گئے. مساجد میں آواز بلند کرنا کیسا ہے, حدیث 470. ہم سے علی بن عبداللہ بن جعفر نے بیان کرنے کہا کہ ہم سے یحیی بن سعید قطان نے, انہوں نے کہا ہم سے جعید بن عبد الرحمن نے بیان کیا, انہوں نے کہا مجھ سے یزید بن خصیفہ نے, اور انہوں نے صاحب بن یزید سے, اور انہوں نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا, کسی نے میری طرف کنکری پھینکی, میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ عمر بن خطاب سامنے ہیں. آپ نے فرمایا کہ سامنے جو دو شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ. میں بلا لایا. آپ نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے, یہ فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو. انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو کتنا خیال تھا, اس بات کا کتنا احساس تھا. ایون ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہانے کے حیات بھی نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ وہ رسول اللہ کی مسجد تھی تو وہاں پر آواز بلند کرنے کو انہوں نے ناپسند فرمایا. اب آج کے جو لوگ مسجد نبوی جاتے ہیں اور جو ایک بھاگ دوڑ لگاتے ہیں کہ جب وہ کھلتا ہے زیارت کا جو دروازہ ہے یا اس کے ٹائم ہوتے ہیں, تو لوگ اتنا شور کر کے بھاگتے ہیں اور اتنی بے ادبی ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو. تو کیا مسجد میں ایسے جانا چاہیے بھاگ دوڑ کر کے, شور کر کے, یا ایک دوسرے کو دھکا لگا کر؟ بالکل بھی نہیں. تو یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا, اگر وہ اسی شہر کے ہوتے تو ضرور سزا دیتے, لیکن وہ طائف کے تھے اس لیے آپ نے چھوڑ دیا ان کو. تو ایون آج بھی رسول اکرم کی مسجد میں ہمیں شور نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آواز بلند نہیں کرنی چاہیے. اور جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کسی قرض دار نے, قرض خواہ نے قرض جس کو دیا تھا اس سے تقاضا کیا کہ میرا قرض واپس کرے, تو وہ آواز رسول اکرم تک پہنچی تو آپ حجرے سے باہر نکل کر آ گئے تھے. تو فضول شور وغیرہ کرنا یا پھر بلا وجہ شور کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے, اور وہاں پر لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی ہم کو مسجد کے آداب سے واقف ہونا چاہیے, اور بچپن سے یہ بات بچوں کو بتانی چاہیے. جیسے کہ ابھی بہت ساری مساجد میں الحمدللہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے وقت کچھ خواتین اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھاتی ہیں, اور کچھ بچے بہت ہی ادب اور احترام سے خاموش بھی بیٹھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن کچھ خواتین تو بالکل ایسے اپنے بچوں کو شتر بے مہار کی طرح آزاد چھوڑ دیتی ہیں کہ اتنا شور کرتے ہیں بچے, اتنی بھاگ دوڑ, اتنا شور, کھانا پینا, اور بس انہیں دوسروں کی نماز بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو آپ مسجد میں جب بچوں کو لائیں تو ٹھیک ہے, مسجد میں بچوں کو لانے سے منع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ورنہ وہ کب انٹروڈیوس ہوں گے مساجد سے, لیکن ان کو وہاں کے آداب تو بتائیں کہ وہاں آنے کے کیا آداب اور کیا اخلاق ہیں. اور بچپن سے اگر آپ بچوں کو سمجھا دیں, کچھ بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا بچپن سے ان کے گھر میں درس تدریس ہوتا تھا یا ہوتی تھی, اور یا پھر کچھ قرآن کی کلاسز ہوتی تھی, تو بچوں نے بچپن سے دیکھا کہ جب قرآن کی کلاس ہو رہی ہے تو شور نہیں کرنا چاہیے. تو وہ بچوں کو ہمیشہ ایسی تقاریر یا مجالس میں اتنا سلو آواز میں بات کرنے کی عادت ہو گئی تھی جیسے کہ وہ سرگوشی کرتے نا ویسا, کہ شور ہونے سے ڈسٹربنس ہوگا, سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ جیسے آپ پروان چڑھائیں گے ویسے ہی بچے ان کی عادت بنتی جائیں گی. تو اگر ہم مسجد میں جائیں تو اپنے بچوں کو کیا ایٹیکیٹ سکھائیں گے کہ کس طرح سے ان کو وہاں پر بیٹھنے کی تعلیم دیں گے؟ جی، ایک تو ان کو نماز پڑھنے کا کہیں، جیسے بھی ہو ان کو نہیں بھی پڑھنا آتا تو نماز پڑھنے کا کہیں، اور شور نہ کرنے دیں یا دوسروں کو ڈسٹرب نہ کرنے دیں. جی، انہیں بھاگ دوڑ جو کرتے ہیں، اسپیشلی جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو سب بھاگ دوڑ کرنے سے منع کریں، خاموشی کے ساتھ بیٹھیں. جی بالکل، جی بالکل. عمر رضی اللہ عنہ کا جو عمل تھا کہ انہوں نے متوجہ کرنے کے لیے کنکری ماری، زور سے آواز بھی نہیں دی، یعنی وہ خود اتنا احترام کرتے تھے، وہاں کی صاف صفائی کا خیال رکھے. اور ایک اور جو چیز مجھے بہت ہی معیوب لگتی ہے، پتہ نہیں ہو سکتا دوسروں کے نزدیک وہ معیوب نہ ہو، یعنی جو ہم نے اپنے بچوں کو 24 گھنٹے، ایک جو جملہ ہے تھوڑا سا رف جملہ ہے، رف ٹف جملہ ہے، کہ منہ چلانے کی عادت جو بچوں کو پڑ گئی ہے کہ 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا، ہاتھ میں چپس کا پیکٹ ہو ہی ہمیشہ، بسکٹ ہو، کچھ بھی، کچھ نہ کچھ ہو، کہ ہم اپنے بچوں کو ایک گھنٹہ جب نماز کے لیے جاتے ہیں، پون گھنٹہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہوں گا، آدھا گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے اور 15 منٹ سمجھے نماز، بلکہ 10 منٹ نماز، تو ٹوٹل آدھا گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے خطبے کا اور نماز کا، تو اتنی دیر بھی کہ ہمارے بچے بغیر کھائے پیے نہیں رہ سکتے؟ یعنی یہ کہ ہم نے ان کو عادت ڈال دی کہ بس ہمیشہ کھاتے رہیں، منہ چلاتے رہیں، منہ چلاتے رہیں، بہت عجیب سا لگتا ہے. تھوڑا سا تو مسجد کا خیال ہونا چاہیے. اور پھر جب وہ بچے وہاں سے اٹھتے ہیں تو وہ بسکٹ کا کچرا وہاں اتنا آس پاس گرا پڑا ہوتا ہے، چپس کے پیکٹ وہاں پڑے ہوتے ہیں، چپس کا کچرا پڑا ہوتا ہے. اور جی ہاں، موبائل کا ایک تو بڑا مسئلہ ہے کہ موبائل، بلکہ بعضوں کا تو یہ بھی دیکھا کہ مائیں بچوں کو موبائل دے دیتی ہیں اور وہ بچے آرام سے، مساجد میں زور کی آواز میں موبائل آن کر لیتے ہیں. تو ہم کو رنگر بھی آف کرنا چاہیے مسجد میں داخل ہوتے وقت، اسی طرح سے بچوں کے ہاتھ میں ایسی چیزیں نہ دیں کہ جس کی وجہ سے مزید شور ہو، میوزک پلے کریں بچے. جی ہاں، وہیں کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں فلمیں چل رہی ہوتی ہے، جو بھی یعنی کچھ بھی وہ دیکھیں گے بچے وہاں پر اگر، تو اس سے کیا ہوگا، یعنی ایک طرح سے مسجد کی بے حرمتی اور بے ادبی ہو رہی ہے نا، یہ کہ وہاں پر ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں. جی، رنگ ٹون بھی بند کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جی، گیمز کی میوزک اتنی زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ. تو بہرحال بہت ساری چیزیں جس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. اب رمضان آ رہا ہے اور اب ہر طرف لوگ جائیں گے ہی، تو ہم لوگ خاص طور سے خیال رکھیں اور لوگوں میں اویئرنیس بھی پھیلائیں. مطلب محبت سے، جیسے 2-3 دفعہ اتفاق ہوا میرا، مطلب یعنی کچھ بچے اسی طرح سے شور کر رہے تھے، تو جاتے سے ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ارے آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، پہلے سلام دعا ہوئی، اچھے سے بات چیت ہوئی، اچھے پیرائے میں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اس طرح سے، اور 2-3 باتیں اسی طرح سے ہوئی کہ اچھا کون سی کلاس میں آپ کے بچے، ماشاء اللہ قوت اللہ بلّہ، اس طرح سے. پھر ہوا کہ مسجد میں شور نہیں کرنا چاہیے، بھاگنا دوڑنا نہیں چاہیے، بچوں کو ایک جگہ بٹھا کر رکھیں کم سے کم نماز کے دوران. تو اس طرح سے جب آپ بات کریں گے تو سامنے والے پر اثر بھی ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات ہمارا برے رویے سے سامنے والے کو مزید اور متنفر کر دیتے ہیں. جی، پانی بھی گراتے ہیں بچے. اب یہ جو پانی کی بوٹلز رکھی رہ رہی ہیں آج کل، تو اس سے بھی بچے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اوپر پھینکتے ہیں بال بنا کر اور اس کو کیچ کرتے ہیں. یعنی عجیب ہی معاملہ ہو گیا ہے، اللہ رحم فرمائے. مسجد میں حلقہ باندھ کر بیٹھنا اور یوں ہی بیٹھنا. نیچے والی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 473. ہم سے ابو النعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے، انہوں نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے ابن عمر سے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت خطبہ دے رہے تھے. آنے والے نے پوچھا کہ رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے. آپ نے فرمایا 2-2 رکعت، پھر جب طلوع صبح صادق کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر کی پڑھ لے، تاکہ تو نے جو نماز پڑھی اسے یہ رکعت طاق بنا دے. امام بخاری نے فرمایا کہ ولید بن قصی نے کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن عبداللہ عمری نے بیان کیا، اور یعنی یہ دوسری روایت بھی بیان کی، تو ایک شخص نے رسول اکرم کو آواز دی جبکہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے. اور جو اگلی حدیث ہے اس میں کہ رسول اکرم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ 3 آدمی باہر سے آئے، 2 تو رسول اکرم کی مجلس میں حاضری کے غرض سے آگے بڑھے، لیکن 3 چلا گیا. ان 2 میں سے 1 نے درمیان میں خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا، دوسرا شخص پیچھے بیٹھ گیا، اور 3 تو واپس ہی جا رہا تھا. جب رسول اکرم وعظ سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ان 3 کے متعلق ایک بات نہ بتاؤں، ایک شخص تو اللہ کی طرف بڑھا اور اللہ نے اسے جگہ دی، یعنی پہلا شخص، رہا دوسرا تو اس نے لوگوں میں گھسنے سے شرم کی تو اللہ نے بھی اس سے شرم کی، اور تیسرے نے منہ پھیر لیا تو اللہ نے بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کہاں پڑھی تھی حدیث؟ کتاب العلم میں۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ دیکھیے، ہم کو یہ بھی یاد رکھتے جانا چاہیے، الحمدللہ ہم کو خود ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے کہ ہم کو کتنا یاد رہ رہا ہے اور کتنا یاد نہیں رہ رہا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا کہ مسجد میں آئے تو جہاں انہیں صف میں آگے بڑھ، انہیں آگے اگر صف میں جگہ خالی ہے تو وہاں جا کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، انہیں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں مسجد میں یا نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو اس میں شرم کیسی؟ آپ آگے بڑھیں اور صف کو کمپلیٹ کریں، یا پھر پراپر وے میں بیٹھیں، نہ کہ جس کا جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں بیٹھ جائے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد میں چٹ لیٹنا کیسا ہے؟ عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی سے کہ انہوں نے رسول اکرم کو چت لیٹے ہوئے دیکھا یعنی مسجد میں، آپ اپنے ایک پاؤں دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ اور ابن شہاب زہری بھی کہتے ہیں، انہیں ایک اور روایت ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح سے مسجد میں لیٹتے تھے۔ تو جیسے چت لیٹ کر پاؤں دوسرے پر رکھنا، اس کے بارے میں حدیث میں منع کیا گیا ہے، لیکن کس صورت میں منع ہے؟ وہ کہ اگر آپ ایسا لیٹتے ہیں ایک پیر اوپر رکھ کر تو اسے شرمگاہ دکھائی دینے کا خطرہ ہو تو پھر ایسا منع ہے، لیکن اگر آپ کوئی ایسا پیجامہ وغیرہ پہنے اور اس پر پیر پر پیر رکھ کر لیٹے ہوں تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ستر پوشی کا پورا دھیان رکھ کر مسجد میں لیٹا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ تھے مساجد کے چند مسائل، باقی کا انشاءاللہ ہم لوگ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہو تو ہاتھ اٹھا لیجئے، ورنہ پھر ہم لوگ اپنی کلاس ختم کرتے ہیں۔ میں ہوم ورک کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو کچھ بتا دیتی ہوں۔ تو حدیث کی اہمیت اور ضرورت کا تیسرا باب، قرآن فہمی کا، قرآن اور حدیث کا باہمی تعلق، اس کے تینوں کوشچن آپ کو ہوم ورک ہیں، وہ آپ کو مکمل کرنا ہے، اور امید ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ ابھی میں نے آپ کو تمام سمجھا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے، آپ کے لیے علم کے راستے مزید کھولے، اور آپ کو شرع صدر عطا کرے، اور علم نافع عطا کرے، اور ہم سب اس سے پھر فائدہ اٹھائیں، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ اسی علم کی بدولت ہمارے درجات بلند کرے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔